آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے اور دل میں جب تقویٰ اتر جاتا ہے تو دل چونکہ پورے جسم کا بادشاہ ہے اس لیے یہ آنکھ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، کان کو بھی کنٹرول کرتا ہے، زبان کو بھی کنٹرول کرتا ہے، پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو تقویٰ کا مرکز دل ہے، دل میں اگر تقویٰ اتر جاتا ہے تو دل رعیت یعنی جسم کے کسی بھی عضو کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دے گا۔ تو تقوی والی زندگی کی ضرورت ہے، یعنی گناہوں سے پاک زندگی، ہر قسم کے گناہوں سے دور رہا جائے، بچا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ دل تقوی والا ہو جائے گا۔ اور دل تقوی والا اس وقت ہوگا جبکہ دل کی اصلاح کی جائے گی اور دل کو رذائل سے اور برے اخلاق سے پاک کیا جائے گا۔ حب مال، حب جاہ، حب شہوت، کینہ، بغض، حسد، بے صبری، ناشکری، عجب، کبر، جتنے بھی رذائل ہیں جب ان رذائل سے یہ دل پاک ہو جائے گا تو پھر یہ تقوی کا مرکز ہو جائے گا، اور جب یہ تقوی کا مرکز ہو جائے گا تو پھر پورا جسم جو ہے وہ گناہوں سے بچنے والا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی میں آپ سب عزیزوں کو، احباب کو، دوستوں کو، گھر میں سننے والے ماؤں اور بہنوں کو بطور وصیت کے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تقویٰ۔ تقوی کو لازم پکڑو، اور یہ نبوی سنت بھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت فرماتے تھے تو آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ علی کبھی تقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو، اور اللہ کے تقوی کو لازم پکڑنے کے لیے اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے، دل کو رضائل سے پاک کرنا، اور دل کو رضائل سے پاک کرنے کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہے۔ مجاہدات، حضرت حکیم الامت برضاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا، یہ تصوف کسے کہتے ہیں، وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا وہ یہ ہے کہ نفس اگر کسی طاعت کو بجا لانے میں سستی کرے تو اسے مجبور کر کے اس طاعت پر لانا، اور نفس اگر کسی گناہ سے بچنے میں سستی کرے تو اسے مجبور کر کے اس گناہ سے بچانا۔ اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اور اس سے آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اسی سے تعلق اللہ نصیب ہوتا ہے۔ تو مجاہدات سے یعنی اپنے نفس کی اللہ کے اوامر میں خلاف ورزی کرنے سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا اس کے بعد بھی نفس تو ادھر ادھر کھینچے گا ہمیں، تو جو مزید اس کے بعد بھی نفس کی خلاف ورزی کرتا چلا جائے گا تو حضرت آگے فرماتے ہیں اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تو تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے نفس کی خلاف ورزی سے، تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے نفس کی خلاف ورزی سے، اور نفس کی خلاف ورزی یہی ہے تصوف کا خلاصہ۔ تو جب کوئی نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ تصوف میں گویا لگ گیا، اسی کو سلوک کہتے ہیں، اور سب کے نزدیک یہ فرض ہے ان امور میں نفس کی خلاف ورزی کہ جن امور سے نفس اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، یہ فرض ہے نہیں۔ تو جب یہ مجاہدہ اختیار کیا جائے گا تو دل صاف ہوگا، اور جب دل صاف ہوگا یہ تقوی کا مرکز بنے گا، اور جب یہ تقوی کا مرکز بنے گا تو پورا جسم جو ہے وہ تقوی والا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کی وساطت سے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، اس کے بعد آپ سب حضرات سے، گھر میں سننے والی ماؤں اور بہنوں سے، کہ تقوی کو اختیار کرے, اور یہی پورا دین ہے تقوی. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی تقوی کی بھی جو تین درجات حضرات علماء نے لکھے ہیں ان میں سے پہلا درجہ تو ہمیں حاصل ہو گیا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ جو دوسرا درجہ ہے اس کی ابھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلا تقوی یہ ہے کہ کفر سے نکل کر ایمان میں آ جائے, یہ تقوی کا پہلا درجہ. اس کے بعد تقوی کا دوسرا درجہ کہ کفر سے ایمان میں نکل کر اس کو فجور کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت کی زندگی پر آ جائے, گناہ سے بالکل پاک رہے. وعدت للمتقین, متقین کون ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة لو ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جو گناہ نہیں کرتے, یہ تقوی کا دوسرا درجہ. اور تقوی کا تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان مباحات سے بھی بچتا ہے کہ جن مباحات سے گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو, یعنی وہ مباحات جو گناہ تک مفضی ہو سکتے ہیں, یعنی خطرات سے بھی بچتا ہے, اور اپنے دل کو ماں سے واللہ سے پاک رکھتا ہے. یہ ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ, اپنے قلب میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو گزرنے ہی نہیں دیتا. تو اللہ تعالی ہمیں اس تقوی کا سب سے اعلیٰ مرتبہ نصیب فرمائے. اب تقوی کے اندر سب کچھ آ گیا, لیکن اس کے بعد آگے میں آپ حضرات سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس تقوی کی لائن میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخلاص ہے, اور یہ ایک عمل ایسا ہے جسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اخلاص نصیب نہیں ہوگا, اس لیے عاجزی کی جائے, اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی جائے, اور عمل کرتے رہیں اور نگرانی کرتے رہیں. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا اخلاص کی تجدید کرتے رہا کرو. یعنی کتنا استمرار ہے اس جملے میں, اصلاح کی, اخلاص کی تجدید. تو تجدید میں بھی تو استمرار ہے باب تفعیل, تو اخلاص کی تجدید کرتے رہا کرو. یعنی کرتے رہو گے نہیں, کرتے رہا کرو بار بار, کہ یعنی اخلاص کو چیک کرتے رہا کرو کہ میں سنسیئر ہوں کہ نہیں, میں اس معاملے میں سنسیئر ہوں کہ نہیں, میں نے خالص اللہ ہی کے لیے کام شروع کیا ہے, آیا میں اس وقت اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں. اخلاص, جب اخلاص ہوگی تو برکت ہوگی, اخلاص کے بغیر کسی عمل میں برکت نہیں ہوتی. اور میرے عزیز ہو, اخلاص کی دولت جب آپ کو نصیب ہو جائے گی تو آپ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے, آپ کبھی بھی اس کام میں کوتاہی ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں. جب آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی کام میں کوتاہی ہی نہیں کریں گے, اور اس کام کا جو حق ہے اس حق کو آپ پورا کریں گے. تو اخلاص جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, اور اس کو حاصل کرنا مشکل بھی ہے, لیکن اللہ سے دعا مانگی جائے, اپنے نفس پر نظر رکھی جائے, تو رفتہ رفتہ انشاءاللہ اللہ تعالی اخلاص کی دولت سے بھی آراستہ کرے گا. تیسری گزارش یہ ہے کہ آپس میں اساتذہ, طلبا, احباب جتنے بھی ہیں, گھر کے ہمارے افراد فیملی, اسی طرح دوسرے ہمارے محلے میں رہنے والے, ہماری مسجد کے دوسرے مصلی, پورے شہر کے لوگ, پورے ملک کے لوگ, پوری دنیا کے لوگ, ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے, محبت سے رہنا چاہیے, ہمیں فورگیو اینڈ فورگیٹ کا سبق سیکھنا چاہیے. فورگیو اینڈ فورگیٹ, کہ بھائی معاف کر دو اور بھول جاؤ, معاف کر دو اور بھول جاؤ, غلطی سب سے ہوتی ہے. ہم کسی کو پریشان نہ کریں, ہم کسی کو تنگ نہ کریں, اور اگر کوئی ہمیں پریشان اور تنگ کرتا ہے تو ہم معاف کریں, اور ہماری طبیعت متحمل نہیں ہے تو ہم کنارہ کش ہو جائیں. لیکن آپس میں لڑائی جھگڑے, کسی کے پیچھے پڑے رہنے اور کسی کو تنگ کرنے, یہ مناسب نہیں ہے. آپس میں خوب پیار محبت سے رہا جائے, امت میں اتفاق اور اتحاد کی فضائیں کیسے قائم ہو اس کی فکر کرو, اور اس کے لیے صحیح کرو, اور ہر ممکن کوشش کرو کہ امت میں اتفاق اور اتحاد رہے, اور امت میں افتراق اور انتشار کی فضا نہ ہو. دیکھو, حلال اور حرام کا مسئلہ ہے, جائز ناجائز کا مسئلہ ہے, اس وقت تو پوری امت ایک طرف ہو جائے اور آپ دوسری طرف ہیں, اس اختلاف کی فکر نہ کیجیے. یہ اختلاف محمود ہے, لیکن اختلاف مضموم جو ہے اس سے بچنا چاہیے, اس لیے کہ اس سے بہت ساری برکتوں سے امت محروم ہو جاتی ہے. شب قدر اس کی تعین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بتلانے کے لیے اپنے حجرے سے تشریف لائے اپنے معتکف سے اور فرمایا کہ مجھے شب قدر کی تعین بتلائی گئی تھی، مجھے معلوم تھا کہ شب قدر کب ہے، لیکن فتلاح رجلان، دو آدمی آپس میں لڑ پڑے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے حافظے سے شب قدر کی تعین کو اٹھا دی. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں حکمت ہے اور مصلحت ہے اور اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں حضرات محدثین نے، لیکن کم از کم طبقۂ صحابہ کو اگر معلوم ہو جاتا کہ آج کی رات شب قدر ہے تو کتنی عبادت کر دی. یہ تو بعد والوں کے لیے حکمتیں تو ہیں کہ اگر معلوم ہو جاتی اور پھر اس کی قدر نہ کرتے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جاتی، لیکن طبقۂ صحابہ کو معلوم ہوتا کہ آج شب قدر ہے تو کیا کچھ حاصل نہ کر سکتے. تو طبقۂ صحابہ کو اس رات کی برکتوں سے محروم کر دیا دو شخصوں کے جھگڑے میں، دو آدمیوں کے جھگڑے نے صحابہ کی جماعت کو اس رات سے محروم کر دیا. اس لیے اخلاص کے بعد آپس میں اتفاق اور اتحاد. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں خود بھی عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے اسوے کو اور پوری زندگی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، اور میری قلبی خواہش یہ ہے کہ میری بیوی، میری ماں، میرے والد، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے رشتہ دار، میرے شاگرد، میرے مرید، میرے محلے میں رہنے والے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان بھائی بہن اور میرے انسانی بھائی، ہاں وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ سب اسوہ نبوی پر آ جائے. یہ جذبہ دل میں پیدا کرے اور اس کے لیے کوئی وقت یا کوئی موقع مخصوص نہیں ہے کہ بھئی تبلیغ جماعت میں ہم جائیں گے اسی وقت یہ کام کریں گے، یا ممبر پر بیٹھیں گے اسی وقت یہ کام کریں گے، یا درس و تدریس کی میں، یہ 24 گھنٹے کا ہمارا مشغلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور ہمارے سلف صالحین نے دین کی جو خدمتیں کی ہیں وہ اسی طرح کی ہے کہ جہاں کہیں وہ جاتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ میں کیسے. اور تقریر سے زیادہ عملی جو نمونہ ہے وہ بھی ایک تقریر ہے، وہ بھی ایک پیغام ہے. انسان ایک عمل کرتا ہے اور عمل میں سچائی ہوتی ہے تو سامنے والے کے دل کے اوپر نقش ہوتا ہے کہ اچھا اتنی سچائی ہے، ماشاءاللہ آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں. تو وہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ، ایکشن جو ہے یہ بھی ایک تبلیغ ہے، اور یہ تبلیغ زبانی تبلیغ اور تحریری تبلیغ سے دیا جائے. تو ہر شخص جو ہے یہ اپنے دل میں دائیہ پیدا کرے کہ میں ہر شخص کو دین پر لانا چاہتا ہوں، تو اور خود بھی اور دوسروں کو بھی، تاکہ سب کے لیے یہ خیر خواہی کا جذبہ. میں نے گزشتہ کل بھی عرض کیا وہاں مسجد النور میں کہ نبی اپنے دل میں یہ جذبہ نہیں رکھتا کہ میرے مخالفین تباہ ہو جائیں، یہ نبی کا جذبہ نہیں ہوتا. نبی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میرے مخالفین بھی میرے جیسے ہو جائیں، نبی کا تو یہ جذبہ ہوتا ہے. نبی کا یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب برسا دے اور زمین پھٹ جائے اور سب دھس جائے، نبی کا تو یہ جذبہ ہوتا ہے. اور نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کا بھی یہی جذبہ تھا کہ وہ دعا کرتے اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. دیکھو اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. یہ حضرت محدثین کی ایک رائے ہے کہ اس سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم اتنا پتھراؤ کرتی تھی کہ حضرت بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بے ہوشی کے بعد بھی پتھر پھینکے جاتے تھے تو حضرت پتھر کے اندر ڈوب جاتے تھے اور اندر غرق ہو جاتے تھے اور پتھر میں چھپ جاتے تھے، پھر جب ہوش آتا تھا تو ان پتھروں کے اندر سے نکلتے تھے. ایک طرف یہ، اور دوسرے حضرات محدثین کی رائے یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بات فرما رہے ہیں. تو چاہے حضرت نوح ہو، چاہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چہرہ خون آلود، اور اس کے باوجود کیا دعا فرمانے، اللہم اہدنی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اور ہدایت کا کیا مطلب، جو ہدایت پر آتا ہے وہ جنت کی لازوال نعمتوں کو حاصل کر دیتا ہے. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ جن لوگوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے انہیں جنت کی لازوال اور ابدی نعمتیں عطا فرما. تو خیر خواہی ہو، ٹھیک رہو. حضرت ہندہ کیا فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ رات کی تاریکیوں میں، اندھیریوں میں نکلی فتح مکہ والی رات، اور مجھے یقین تھا کہ صحابہ ہم پر بد دعا کر رہے ہیں کہ کعبے کا گلاب پکڑ پکڑ کے یہ اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، لیکن جب قریب جا کر کے میں نے دیکھا تو وہ رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اور ہمارے نبی کی مخالفت کرنے والوں کو جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کرنا دے. تو نبی کا اور نبی کے صحابہ کا یہ جذبہ ہے کہ وہ خیر خواہی رکھتے تھے، وہ دشمنی نہیں رکھتے تھے. کفر سے تو دشمنی ہوگی،
کفر سے دشمنی ہوگی، کفر سے نفرت ہوگی، اس کو فجور سے ہمارے اکابر کا یہ درد رہا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا بھی اس پر دلیل ہے کہ ہم مرض سے نفرت کرتے ہیں، مریض سے نفرت نہیں کرتے ہیں، بیماری سے نفرت کرتے ہیں. وہ انٹینسو کیئر یونٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، آئسولیشن وارڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور سب پہن پہن کے اس کے پاس جاتے ہیں کپڑے کے، کہیں یہ روگ میری طرف منتقل نہ ہو جائے. لیکن وہی نرس اور وہی ڈاکٹر اس مرض سے تو بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مریض کے ساتھ 100% شفقت کے ساتھ بھی جاتے ہیں. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بیٹا مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے، ہر مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ روحانی مریض جسمانی مریض سے بھی زیادہ شفقت کا محتاج ہوتا ہے، شفقت محبت. اور جو کفر میں مبتلا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، وہ تو روحانی کینسر میں مبتلا ہے، وہ تو سب سے بڑا مریض ہے، تو اور زیادہ شفقت کا محتاج ہے. ان کے لیے دعائیں کی جائے، ہدایت کی کوششیں کی جائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ تقوی کی فکر کی جائے، اس کے لیے اصلاح کی فکر کی جائے. آپ کا جن جن مشائخ سے تعلق ہے، ان مشائخ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے. اور یہ دنیاوی مقاصد کے لیے میرے بھائیوں تعلق مدد رکھو. یہ کیا بات ہوئی کہ اہل دل اہل اللہ اللہ والوں کے ساتھ ہم اپنی دنیا کو درست کرنے کے لیے تعلق رکھتے ہیں. حکیم الامت نے اللہ عمر قدم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے شیخ کے پاس اپنے دنیاوی امور کو لے کر جاتا ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص سونار کے پاس جا کر موچی کا کام لیتا ہے. شیخ سے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور دل میں نیت بھی یہی ہے کہ ان سے ہمارا تعلق اس لیے کہ ہماری دنیا درست ہو جائے، ہمیں خلافت مل جائے تو ہماری شہرت بڑھ جائے، لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوگی کہ یہ پناہ حضرت کے شاگرد ہے، پناہ حضرت کے خادم خاص ہے، پناہ حضرت کے اخص الخواص میں سے ہے. یعنی جن سے ہمیں دنیا لینی ہے، ہمارا باطن اتنا گندا ہے کہ ہم تعلق اس کے ساتھ بھی گندی دنیا کے لیے رکھتے ہیں. کتنا باطن ہمارا گندا ہوگا. تو تعلق خلوص کے ساتھ رکھا جائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے. جو بھی کسی کے ساتھ دین کی بنیاد پر تعلق رکھے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے قلب پر رحمتوں کی بارشیں برسائیں گے. اور اخلاص، ہر عمل میں اخلاص، ہر عمل میں اخلاص، ہر عمل میں اخلاص. میں نے کل بھی میرے کچھ خصوصی احباب سے کہا، علماء ہمارے مدرسے کے جو رات کو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا کہ بھائی شیخ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، شیخ کو بنیاد بنا کر سارے کام کرتے ہیں. اللہ علام الغیوب ہے، حاضر اور ناظر ہے، تمہارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر شیخ کے دل کو تم سے پھیر دے. اور اگر تم اللہ کو سامنے رکھ کر کے سارے کام کرو گے، اس کو حاضر ناظر رکھ کر، تو شیخ کے قلب کو تمہاری طرف وہی متوجہ کرے گا. وہی قلوب کا مالک، مقلب القلوب وہی ہے، اسے مقصد بناؤ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی بخاری شریف میں، علماء نے کہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آج اگر میں نے جھوٹ بول کر آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے دل کو خوش کر دیا، تو کل اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرمائیں گے کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اور اگر میں نے آج آپ کی خدمت میں سچ عرض کیا اور وقتی طور پہ آپ کا دل دکھا، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو اللہ جل جلالہ عام نوا لوگوں نے آیات اتاری، جو آیات اس بات پر گواہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے. قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ منها الا الیہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اور وعلی الثلاثة الذین خلفوا. کتنا بڑا تمغہ ملا کہ اللہ متوجہ ہوا اس کی طرف. تو اخلاص کو اخلاص دل میں اللہ ہی کے لیے جو کچھ کرنا ہے کیا جائے. اور اتحاد اور اتفاق، امت میں تفرقہ بازی، یہ حلقے کا یہ پناہ شیخ کا، یہ پناہ شیخ کا، یہ پناہ مدرسے کا، یہ پناہ مسجد کیا ہے؟ پھر کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نمبر اللہ عمر قدر اپنے بڑے بڑے خلفاء کو بٹھا کر کے یہ کہتے تھے کہ بھائی یاد رکھو کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں ایک الگ حلقہ مت مقرر کر لینا اور بنا لینا. ہمارا حلقہ، ہمارے حلقے کا ہر وہ شخص ممبر ہے جو اتباع سنت کا قائد ہو اور اتباع سنت کی زندگی والا ہو. وہ ہر شخص ہمارے حلقے کا ہے جو بھی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارتا ہو. تو اتحاد اور اتفاق ٹھیک ہے، جہاں مناسبت ہوتی ہے وہاں تعلق زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی سے لڑا جھگڑا تو نہ جائے, کسی سے اس کی مخالفت تو نہ کی جائے.
اور چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ ہم عامل دین بھی بنے اور خادم دین بھی بنے, دین کے خدام میں شامل ہونے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے زبانی تقریر سمجھانا, اسوہ حسنہ اور نمونہ بننا, اللہ تعالیٰ ان چند گزارشات کو میرے لیے بھی نافع بنائے, آپ سب دوستوں کے لیے بھی نافع بنائے. اساتذہ کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ مدرسے کا خاص آپ ذرا خیال رکھیں, تعلیمی نظم میں خلل واقع نہ ہو, تربیت کے نظم میں خلل واقع نہ ہو, پوری نگرانی فرمائیں. اور طلبائے عزیز کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ ذرا بھی اپنے نظم کے مطابق چلتے رہیں اور مدرسے کے نظم میں ذرہ برابر خلل واقع نہ ہو. اللہ علام الغیوب ہر وقت موجود ہے, اسی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں. اور دوسرے احباب اور اکیڈمی کے جو منتظمین ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ سب حضرات, گھر میں مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں, جو جو ہمارے کام ہیں, مجلس ہے, درس قرآن ہے اور جمعہ کا بیان ہے, اور بھی جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں شرکت فرماتے رہے جیسے ہمیشہ شرکت کرتے رہتے ہیں. اور موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہر وقت تیار رہیں. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, کل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, کل کی کیا بلکہ پل کی خبر نہیں. اس لیے موت حیات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں, ہر وقت تیار رہے. اور اسی وجہ سے یہ بھی ایک عادت ہے اور عرف ہے کہ جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, اپنی کوتاہیوں کی ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے. انہیں آپ سب حضرات کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, اساتذہ طلبا میرے دوست احباب, تو میں معافی کا خواستگار ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات زمین قلب سے مجھے معاف فرمائیں گے. اور جہاں تک آپ سب حضرات کا تعلق ہے, آپ حضرات کو میری عادت معلوم ہی ہے کہ مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا جو کچھ کوتاہی میرے معاملے میں ہوئی ہے وہ سب معاف ہے, اور مستقبل میں بھی جو ہوگی وہ بھی معاف ہے. لیکن آپ حضرات جو ہے اپنی فکر کرتے, اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پتا فرمائے. واقعی عوام الحمد للہ
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنه مع الابرار يا رشيد يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجو اليها ابدا. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجو اليها ابدا. اللهم اعف عنا فانك عفو كريم. اللهم اعف عنا فانك عفو كريم. اللهم اغفر لنا وتوب من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا بعملنا. اللهم اصلح لنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل الآخرة لنا خيرا من الأولى. اے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لطیشوں کو درگزر فرما. اے اللہ تیری بات مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے بڑی قیمتی زندگی عطا کی ہے اس کی قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کی بہت ساری گھڑیاں اے اللہ اس کی قیمت کو پہچانے بغیر گزر گئی ہے. اے اللہ اس میں جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی سب کو معاف فرما. اللہ زندگی کی جو گھڑیاں باقی ہیں اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری سستی اور کوتاہی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ان پردوں کو ہٹا دے. سستی اور کوتاہی کی چادر ہم نے لپیٹ لی ہے اللہ اس چادر کو تو ہٹا دے. اے اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اے اللہ ان غفلت کے پردوں کو ہٹا دے. اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے بھرپور مدد فرما. اے اللہ آپ کی مددگار ہماری بھرپور مدد فرما. اے اللہ دنیا میں تو نے بے شمار ایسے مواقع تو نے عطا کیے اللہ جن مواقع سے ہم تیرے قریب ہو سکتے تھے لیکن اللہ ان تمام مواقع کو ہم نے ضائع کر دیا. اللہ ہم جیسے آفی ہم جیسے سست ہم جیسے ناقدرہ کوئی نہیں ہوں گے. اللہ جتنا موقع تو نے ہمیں عطا کیا یا اللہ اتنا موقع تو نے کسی کو نہیں عطا کیا. یا اللہ ان مواقع میں سے اللہ ایک موقع تو نے ہمیں یہ عطا کیا ہے کہ اللہ ہمارے حضرت جیسی ہستی تو نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ جو ہر وقت ہماری فکر میں لگے رہتے ہیں ہر وقت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں. اللہ ہر وقت ہم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہر وقت تجھے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ انہوں نے اللہ ہمیں تیرے قریب کرنے کے لیے اپنی تمام چیزوں کی قربانی دی ہے. اللہ تو نے بہت ہی بڑی نعمت عطا کی ہے. اللہ ہم نے آج تک اس کی ناقدری کی ہے. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما. اللہ تیرا تعلق ہمیں نصیب فرما. تقوی والی زندگی ہمیں گزارنے والا بنا. اخلاص ہمارے عمل کے اندر پیدا فرما. اللہ ہمارے حضرت جیسا چاہ رہے ہیں اللہ اس چاہت کے مطابق ہمیں بنا دے. اللہ ہمیں بنا دے. اللہ ہمیں بنا دے. اللہ آج تک ہم نے بہت سنا. اللہ بہت سنا. اللہ آج ہم سچے دل سے کہتے ہیں اللہ ہم ہماری زندگی کو بدل دیں گے. اللہ ہماری زندگی کو بدل رہے ہیں. اللہ جو کچھ آج تک ہوا سب کچھ معاف فرما دے. اللہ آگے تیری چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم ہمارے حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمارے حضرت کا میٹھا ٹھنڈا سایہ تارے. اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر صحت تندرستی عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما. اللہ ہمارے حضرت کے سفر کو آسان فرما. اللہ قدم قدم پر مدد کے نصرت کے فیصلے فرما. اللہ قدم قدم پر مدد کے نصرت کے فیصلے فرما. اللہ ایک ہی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اللہ ایک ہی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اللہ حالانکہ ہمارے حضرت کی ہمیں بہت ہی زیادہ قدر ہے. اللہ ہمیں ہمارے حضرت کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ضرورت ہے اللہ. لیکن اللہ اس لیے ہم ہمارے حضرت کو الوداع کر رہے ہیں تیرے حوالے کر رہے ہیں. اللہ مقصد یہی ہے کہ تیرے بندوں کو تیرے ساتھ جوڑے. اللہ تیری بات کو دوسروں تک پہنچائے. اللہ دنیا کے کونے کونے کے اندر تیرا دین پھیلائے. اللہ تو اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو تیری بات دوسروں تک پہنچاتا ہے. اللہ دنیا میں ہر کوئی آرام پسند ہوتا ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خود عمل کر کے بیٹھ جائے. لیکن اللہ ہمارے حضرت کے نتو نے ایسی بات کی ہے. اللہ ہر ایک کو اپنا بناتے ہیں. ہر ایک کو جو بھی دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اللہ اسی لیے سفر کر رہے ہیں. ہمارے حضرت کے سفر کو بے حد قبول فرما. اللہ امت کے اندر ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. امت کے اندر اتحاد اتفاق کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اللہ دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اللہ جہاں جہاں جائے ہمارے حضرت کی چاروں طرف تو حفاظت فرما, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حفاظت فرما. اللہ آسانی کے ساتھ لے جا, اللہ آسانی کے ساتھ ہمارے حضرت کو یہاں پہنچا دے, اللہ صحیح معنی میں ہمارے حضرت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اسی طرح جتنے بھی تیرے دین کی مدد کام کرنے والے ہیں اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما, بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کی کوئی نعمت ہوتی ہے اللہ اس کو ہم بڑی قدر کے ساتھ رکھتے ہیں, دین کی جو نعمت ہوتی ہے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہے چل جاتا ہے, لیکن اللہ جب کوئی نعمت ہوتی ہے اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی, جب وہ نعمت چلی جاتی اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے. اللہ اس نعمت کے جانے سے پہلے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بیٹھنا قبول فرما, ہمارے طلبا کو قبول فرما, اللہ ہر ایک کو قبول فرما, ہر ایک کی جاری تمنا کو پورا فرما. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کے صحت تندرستی عافیت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اللہ جو جو جن جن لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو کچھ مانگا نہیں عطا فرما, جو کچھ مانگنے کا رہ گئے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا نہیں آتا وہ بھی عطا فرما. اللہ ہماری دعا کو مستر فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی دفعہ میں قبول فرما. جز اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآہلو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیوک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاد منہ نبیوک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.